الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزيزان محترم و بزرگان عزیز، اس اشرے کا موضوع شبہات کا جواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے فضائل اہل بیت اور تربیتی اور اخلاقی گفتگو بھی رہے گی. اگرچہ کہ آج کا ماحول متقاضی ہے کہ شبہات کا جواب دیا جائے، اس لیے کہ دشمنان اہل بیت کی طرف سے اور خود ہمارے اپنے اندر سے اتنے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے شیعت میں آپس میں اختلاف ہو جائے اور ساری امتوں کو شیعت کے خلاف لگایا جائے. اس لیے اصل تقاضا تو آج کا یہ ہے کہ ان شبہات کا جواب دیا جائے، اور ایسا ہی کیا جائے گا. لیکن چونکہ تربیتی پہلوؤں کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہے، اور اس بات کی طرف بھی توجہ دینا ہے کہ فضائل اہل بیت کو ذکر کیا جائے، یہ فضائل اہل بیت خود شبہات کا جواب بھی، اس لیے کہ شبہات کا جواب ایک دفعہ مستقیماً دیا جاتا ہے اور ایک دفعہ فضائل اہل بیت کو بیان کر کے انڈائریکٹ وے میں اصل میں جواب دیا جا رہا ہوتا. تو گویا کہ فضائل اہل بیت بھی ان شبہات کا جواب ہے، لیکن انڈائریکٹ وے میں. چنانچہ حجاج ابن یوسف جو زمانے کا ظالم ترین بادشاہ، اور ایسا ظالم بادشاہ جس کے بارے میں یہ لکھا گیا تاریخ کی کتابوں میں کہ حجاج اور زیاد، یہ دو افراد ایسے ظالم تھے کہ اگر ان دو افراد کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دنیا کے باقی ظالموں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو شاید ان دونوں کے پلڑے برابر رہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے ظالم سے بغض اہل بیت میں کیسے بھرے ہوئے تھے. اور اسی حجاج نے کمیل کو شہید کروایا، عمبر کو شہید کروایا، جناب سعید کو شہید کروایا، اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابیوں کو انہوں نے شہید کروایا. اور اس کا صرف یہ جملہ سن لینا کہ وہ جو ہم تاریخ میں سنتے ہیں کہ ایسا زمانہ بھی آ گیا تھا کہ صرف شیعہ کا نام علی ہونا، حسین ہونا، حسن ہونا، یہی کافی تھا اس کے قتل کروا دینے کے لیے، یا فاطمہ ہونا یا زینب ہونا ہی کافی تھا اس کے قتل کروا دینے کے لیے. یہی حجاج کا زمانہ تھا، یہی حجاج یہ کام کیا کرتا، خالی نام تو دیکھتا تھا کہ نام کو دیکھتے ہی شہید کروا دیا کرتا، کوئی قصور وصور پوچھتا نہیں تھا، بلکہ جو ہے وہ قتل کروا دیا کرتا تھا. اور اس کے دربار میں ایک عورت پکڑ کر کے گرفتار کر کے لائی گئی جس کا نام حرہ تھا. اس کے بارے میں بھی دو قول نقل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک نواسی حضرت حلیمہ سعدیہ کی تھی یا بیٹی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، جنہوں نے پیغمبر کو دودھ پلایا تھا، ان کو جب پکڑ کر کے لایا گیا تو اس وقت حجاج نے ان سے گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے حجاج نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا نام ہی حرہ ہے اور تم حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہو؟ حرہ نے پلٹ کر جواب دیا کہ شقی نے اپنی ذہانت کے تحت خوب پہچانا، یعنی اس بات کو بتانا چاہا کہ تم نے صحیح پہچانا کہ میرا نام حرہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں، لیکن بہرحال اس کے شقی ہونے کو بھی بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے حجاج نے سوال کیا کہ حرہ، میں نے سن رکھا ہے کہ تم علی کو تینوں خلیفوں پر فضیلت دیا کرتی ہو اور برتری دیا کرتی ہو، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ حرہ نے پلٹ کر کہا کہ تمہارے جاسوسوں نے تمہیں غلط اطلاع دی ہے، کہ ارے تم ان تین خلیفوں کی کیا بات کرتے ہو، میں تو علی کو حضرت آدم سے افضل سمجھتی ہوں، حضرت نوح سے افضل سمجھتی ہوں، حضرت لوط سے افضل سمجھتی ہوں، حضرت ابراہیم سے افضل سمجھتی ہوں، حضرت موسیٰ سے افضل سمجھتی ہوں، حضرت داؤد سے افضل سمجھتی ہوں، حضرت سلیمان سے افضل سمجھتی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل سے، آٹھ انبیاء کے نام لی جو اولو العزم انبیاء بھی اس میں شامل تھے، سب کے نام لیے اور کہا ان سے بھی افضل ان کو سمجھتی ہوں۔ حجاج نے پلٹ کر کہا برا ہو تمہارا، تم کیا خلیفوں اور انبیاء کرام جس میں اولو العزم پیغمبر بھی، ان کے اوپر بھی علی کو فضیلت دے رہی ہو؟ اگر تم نے یہ بات دلیل سے ثابت نہ کر کے دی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ حرہ نے کہا یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، پروردگار عالم قرآن مجید نے ارشاد فرما۔ کہا قرآن مجید بے شک؟ کہا یہ کیسے ہے؟ کہا حضرت علی علیہ السلام کو حضرت آدم پر کیسے فضیلت حاصل ہے، اور قرآن میں کہاں پر جو ہے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے قرآن مجید میں سورہ طہٰ کی آیت نمبر 11 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اتا آدم ربہ فغوا، حضرت آدم نے پروردگار عالم کی معصیت انجام دی اور اس کے نتیجے میں شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو گئے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کا قصور قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اگرچہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی گناہ نہیں کیا کرتا، کوئی بھی نبی ایسا گناہ جس سے مستحق عقاب ایسا گناہ نہیں کیا کرتا، ترک اولا ہو جایا کرتا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ترک اولا ہو گیا تھا، چنانچہ حضرت آدم نے ترک اولا کیا، اس کا جو اس کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ طہٰ کی 11 آیت میں نقل کیا۔ چنانچہ پروردگار عالم حضرت آدم کی معصیت اور ترک اولا کو ذکر کر رہا ہے، لیکن کیا کہنا میرے مولا علی کا کہ جن کی زوجہ اور ان کی اولاد کے سلسلے، ان کے خاندان کے سلسلے میں پروردگار عالم سورہ انسان میں 22 نمبر کی آیت کے اندر ارشاد باری تعالیٰ اور کان سعیکم مشکورا، اے علی تو وہ ہے کہ جو راہ خدا میں دین خدا میں جو کوشش کی ہے اللہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اللہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم خود علی کی کوششوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ کہا شاباش ہو حرہ، تم نے جو ہے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت حضرت آدم پر ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کے اوپر علی کی فضیلت کیسے ثابت ہے؟ کہا ارشاد باری تعالی ہوا قرآن مجید میں سورہ تحریم کی 10 آیت کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما ولن یغنی عنہما من اللہ شیئا قیل ادخل النار
مع الداخلین. پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ تحریم کی 10ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم مثال ارشاد فرماتا ان لوگوں کے جنہوں نے کفر اختیار کیا، جس میں سے حضرت نوح کی بیوی بھی ہے، حضرت لوط کی بیوی بھی ہے، جن دونوں نے، جو دونوں بیویاں ہمارے نیک بندوں کے تحت نبی لوط اور نبی نوح کے تحت رہا کرتی تھی، فخانتہما، ان دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، فلن یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اور یہ دونوں نبی بھی اپنی بیویوں کو بچا نہ سکے، دونوں نبی بھی اپنی بیویوں کو بچا نہ سکے، قیلت خلن نار مع الداخلین، اور ان دونوں بیویوں سے کہا گیا کہ تم دونوں بھی باقی جہنم میں داخل ہونے والوں کی طرح تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیوی کو قرآن نے کہا کہ جہنم میں داخل ہونے والی ہے، لیکن کیا کہنا مولا علی کی زوجہ کا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. رسول کی بیٹی جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من ابغضھا ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کر دیا، ومن ابغضنی ابغضن اللہ، اور جس نے مجھے جو غضبناک کر دیا اس نے اللہ کو غضبناک کر دیا، ومن ارضاھا فقط ارضانی، اور جس نے فاطمہ کو راضی کر دیا اس نے مجھے راضی کیا، ومن ارضانی فقط ارض اللہ، اور جس نے مجھے راضی کر دیا اس نے اللہ کو راضی کیا. پس فاطمہ وہ ہے جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، رسول کی ناراضگی ہے، اور جس کی رضا اللہ کی رضا اور رسول کی رضا ہے. پس لوط اور نوح کی بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو رہی، اور علی کی بیوی وہ ہے جس کی رضا پر اللہ راضی ہوا کرتا ہے. چنانچہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہے قرآن میں اس طرح باقی انبیاء کی بیوی کا تذکرہ کیا گیا، لیکن علی کی بیوی اور ان کے گھر والوں کا تذکرہ سورہ دہر نے، پورا سورہ جو نازل ہو گیا جس میں جو ہے پورے خاندان کی تعریف کی گئی. کہا شاباش و ارہ، تم نے جو ہے ثابت کر دیا کہ حضرت لوط اور حضرت نوح کے اوپر علی کی فضیلت ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ حضرت ابراہیم جو پیغمبر کے بھی دادا کے دادا ہیں، آبا و اجداد میں سے، ان پر جو ہے علی کی فضیلت کیسے ثابت ہے؟ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ حضرت ابراہیم رسول اللہ کے بعد سب سے افضل انبیاء میں سے، افضل ترین انبیاء، اور ساتھ ساتھ کائنات کے اندر وہ ابراہیم ایسے نبی ہیں جس کا کوئی قوم انکار نہیں کرتی، ساری قومیں حضرت ابراہیم کو نبی مانتی، ایک مشترک نبی ہے، اور پیغمبر کے بعد سب سے افضل نبی ہے. اس کے باوجود تقاضا کیا جا رہا ہے حجاج کی طرف سے، حضرہ سے، کہ بتاؤ کہ علی کی فضیلت حضرت ابراہیم پر کیسے ہے. کہا ارشاد باری تعالی ہوا سورہ بقرہ میں 260 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے رب ارنی کیف تحیی الموتی. حضرت ابراہیم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کیا کرتا ہے. قال اولم تؤمن، پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا ہے؟ قال بلا، حضرت ابراہیم نے کہا ایمان رکھتا ہوں، لیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں اپنے آپ کے سامنے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردہ کو کیسے زندہ کیا کرتا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم نے اطمینان پیدا کرنے کے لیے پروردگار عالم سے معجزے کو طلب کیا، لیکن کیا کہنا میرے مولا علی کا. اور ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے یقین کے درجے کی بات، کہ یقین کا وہ درجہ تھا لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر کائنات کے سارے پردے علی کے سامنے ہٹا دیے جائے پھر بھی جو علی کے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا. چنانچہ علی کے علاوہ کسی نے ایسا ادعا نہیں کیا جیسا علی نے جو ہے اپنے درجہ یقین کا ادعا کیا. کہا شاباش ہو ارہ، تم نے حضرت ابراہیم پر علی کی فضیلت کو ثابت کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر علی کی فضیلت کیسے ثابت ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سورہ قصص کے اندر 22 آیت کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دو افراد آپس میں جنگ کر رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ کا جو ساتھی تھا اس کی حمایت کرنے کے لیے سامنے والے کو حضرت موسیٰ نے گھوسا مارا، جس کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا، حضرت موسیٰ کا وارٹ نکل گیا، اور وارٹ نکلنے کے نتیجے فرعونی لوگ حضرت موسیٰ کے پیچھے پڑ گئے. حضرت موسیٰ رات کی تاریکی میں ڈرتے ڈرتے خوف کے عالم میں اپنے شہر مدائن سے فرار کر جاتے، جس کو قرآن نقل کر رہا، خرج منہا خائفا یترقب. حضرت موسیٰ اپنے شہر مدائن سے خارج ہوئے، خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کوئی جو جاسوس خبر نہ دے دے. یہ تو حضرت موسیٰ کی حالت تھی کہ وہ مدینہ شہر سے نکل رہے، اپنے مدائن شہر سے نکل رہے تھے اور خوف کے حالت میں تھے. لیکن کیا کہنا میرے مولا علی کا کہ جب بسترے ہجرت کے اوپر سوئے ہیں تو تلواروں کی چھاؤں میں سوئے ہیں، اس کے باوجود کہ جو ہے زندگی خطرے میں تھی، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے رسول اللہ کی جان کو بچایا. اور اس کی بنیاد پر آئے قرآن نازل ہو گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیا کرتے ہیں. اور اسی لیے روایات میں نقل کیا گیا کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کو پروردگار عالم نے دونوں کو بھائی قرار دیا، اور بھائی قرار دینے کے بعد ان سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ایک دوسرے پر اپنی جان کی بازی لگا دے اور اپنی عمر اس کو بخش دے. حضرت جبرائیل نے بھی میکائیل کو عمر دینے سے منع کر دیا، میکائیل نے بھی جبرائیل کو عمر دینے سے منع کر دیا کہ کہا نہیں بھائی، یہ تو کام ہم نہیں کر سکتے کہ اپنی جان دے دیں. تو اس وقت پروردگار عالم نے ان دونوں سے کہا جاؤ اور بستر علی پر جا کر کے دیکھو کہ وہ جو بھائی بھائی کے اوپر کس طرح اپنی جان کو نچھاور کر رہا ہے، اور کے نتیجے میں جا کر کے جو ہے ان کی حفاظت کرو. چنانچہ جبرائیل اور میکائیل آسمان سے اتر کر کے اور حضرت علی علیہ السلام کی حفاظت کرنے لگے، اور آنے کے بعد کہنے لگے بخن بخن یا ابن ابی طالب، مبارک ہو ابن ابی طالب، تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں جو ہے پروردگار عالم ہمیں دکھانے کے لیے آسمان سے جو بھجوا رہا ہے، فرشتوں کا سردار جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو بستر مرگ اوپر، اور ایسے بستر پر جو صبر ہجرت کا جو مستر تھا اس کے اوپر حضرت جبرائیل اور میکائیل مبارکباد دیتے ہوئے علی کو آسمان سے نازل ہوئے. پروردگار عالم نے کیا فضیلت حضرت علی علیہ السلام والسلام کو ایسی فضیلت عطا کی کہ جب بستر ہجرت کے اوپر ملائکہ اور سردار ملائکہ جو ہے مبارکباد دینے کے لیے نازل ہو جایا کر. کا شاباش و ارہ، تم نے جو ہے حضرت علی کی فضیلت کو حضرت موسیٰ پر ثابت کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر علی کی فضیلت کیسے ثابت ہے؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ 207 نمبر کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں روئے زمین پر خلیفہ بنایا، فحکم بین الناس بالحق، پس لوگوں کے درمیان حق کے ذریعے سے فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوا، اور ہوا اور خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، اور اگر اتباع ہوا نفسانی کی، خواہشات نفسانی کی اتباع کی، جس کے نتیجے راہ خدا سے گمراہ ہو جاؤ. کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے کے اندر پروردگار عالم نے حضرت داؤد کی تنبیہ فرمائی. حجاج نے حرہ سے کہا کہ اچھا وہ کون سا فیصلہ تھا جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام ان سے خطا واقع ہو گئی تھی. کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ دو آدمی تھے, ایک کا کھیت تھا اور دوسرے کی بکریاں تھی. بکری والوں کی بکریوں نے کھیت والے کا کھیت چر لیا اور اس کے نتیجے کے اندر کھیت کو نقصان پہنچ گیا. جب نقصان پہنچ گیا تو اس نے حضرت داؤد کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا نبی اللہ, آپ فیصلہ کیجئے کہ اس کی بکریوں نے میرے کھیت کو نقصان پہنچا دیا. چنانچہ حضرت داؤد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ بکری والے کو چاہیے کہ اپنی بکریاں بیچ دیں. اپنی بکریاں بیچنے کے بعد وہ ساری رقم کھیت والے کو دیں اور کھیت والا اس رقم کو لے کر اپنے کھیت کو دوبارہ آباد کرے, تاکہ وہ کھیت دوبارہ جو اگ آئے, تاکہ اس پیسے کے ذریعے سے اس کھیت کا نقصان پورا کیا جا سکے. لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ حضرت داؤد نے لیا, حضرت داؤد کے بیٹے, ان کے فرزند حضرت سلیمان تھے. حضرت سلیمان نے اپنے باپ سے کہا, اپنے باپ سے کہا کہ بابا آپ نے اس فیصلے میں تھوڑی سی غلطی کی ہے. اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی 83 آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ فیصلہ حضرت سلیمان کو ہم نے سکھایا تھا. چنانچہ حضرت سلیمان نے اپنے باپ سے کہا کہ یا نبی اللہ, بابا آپ نے فیصلہ کرنے میں جو خطا کر دی ہے, اس لیے کہ اس کا فیصلہ یوں ہونا چاہیے کہ بکری والے کو یہ کہیں کہ بکری والا اپنے دودھ اور اون کی جو رقم آئے وہ کھیت والے کو دے, تاکہ اس دودھ اور اون کی رقم سے کھیت والا اپنے نقصان کو پورا کرے. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کھیت والے کا نقصان اوپر اوپر کا ہوا, اصل زمین تو محفوظ ہے, اس لیے بکری والے کا نقصان بھی اوپر اوپر سے ہونا چاہیے, اصل بکری محفوظ رہنا چاہیے. اوپر اوپر سے نقصان یہ کہ دودھ نکال لیا جائے, اون نکال لیا جائے, اس کی رقم کو کھیت والے کو دینا چاہیے. چنانچہ دونوں کی اصل چیز محفوظ رہنا چاہیے. اوپر اوپر کی چیز کا نقصان ہو جائے تو کوئی بات نہیں, اس نے اوپر کی چیز کھیت کا نقصان کیا تو ان کی اوپر کی چیز بکریوں کا دودھ اور بکریوں کا اون ختم ہونا چاہیے, اصل بکری کو کیوں جو ہے ختم کر دینا چاہیے. حضرت سلیمان کا فیصلہ اتنا بہترین فیصلہ تھا کہ پروردگار عالم نے اس فیصلے کی تائید فرمائی اور کہا کہ حضرت داؤد سے فیصلہ کرنے میں خطا ہو گئی. چنانچہ حضرت داؤد کے بارے میں پروردگار عالم نے ان کی خطا کو قرآن مجید میں نقل کیا. لیکن کیا کہنا میرے مولا کا کہ ہمیشہ ادعا کرتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, اور جنگ خیبر کے بعد جب مولا پلٹ کر کے فتح کر کے آتے اور آنے کے بعد تمام اصحاب کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں کہ افضلکم علی و افضاکم علی, تم میں سب سے افضل بھی علی اور تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا بھی علی ہے. چنانچہ کیا کہنا میرے مولا کا, کہا ہرا تم نے یہ ثابت کر دیا, شاباش کہ علی کی فضیلت حضرت داؤد پر ثابت ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ حضرت داؤد کے علاوہ حضرت سلیمان کے پر علی کی فضیلت کیسے ثابت ہے؟ کہا قرآن ارشاد فرما رہا ہے سورہ قصص کی 35 آیت میں ارشاد باری تعالی ہوا کہ حضرت سلیمان پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں رب اغفر لی, پروردگارا تو میری مغفرت فرما, وہب لی ملکاً, اور مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ لا ينبغی لأحد من بعدی, کہ اس ملک کے عطا کرنے کے بعد میرے جیسی حکومت کسی اور کو عطا ہی نہ فرما, ایسی حکومت مجھے عطا فرما. تو حضرت سلیمان پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر کے ایک ملک اور حکومت چاہ رہے ہیں, اور کیا کہنا میرے مولا علی کا کہ جو دنیا کو خطاب کر کے کہہ رہے غوری غیری, اے دنیا جا جا, کسی اور کو دھوکا دینا, طلقتوں کے سلاسن, میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی, لا رجوع آفیا, جس میں رجوع کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اسی کے تحت آئے قرآن نازل ہوگی تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. ارے ہم نے آخرت کا گھر بنایا ہی ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں رہ کر زمین پر نہ تو اپنی بڑائی جتاتے ہیں نہ کوئی فساد برپا کیا کرتے ہیں, اور عاقبت متقین کے لیے ہوا کرتی ہے. یا اے قرآنی, اسی ذیل میں علی علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہو گئی, کاہرہ تم نے جو ہے شاباش ثابت کر دیا کہ حضرت سلیمان پر علی علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر علی کی فضیلت کیسے ثابت ہے؟ کہا کہ ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے, سورہ مائدہ کی 117 سے لے کر 125 آیت تک ارشاد باری تعالی ہے. قال اللہ, پروردگار عالم ارشاد فرماتا, یا عیسی ابن مریم, اے عیسی ابن مریم, انت قلت, کیا تو نے لوگوں سے کہا, انت قلت للناس, کیا تو نے لوگوں سے کہا ہے, اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا مانا کرو اللہ کو چھوڑ کر کے. قال سبحانک, حضرت عیسیٰ نے کہا, پروردگار تیری ذات منزہ بے عیب ہے, ان کنت قلتہ, اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی, مالی حق بھی مالی بھی حق, مجھے ایسا کہنے کا کوئی حق نہیں, ان کنت قلتہ, اگر میں نے ایسا کہا ہوتا, تعلم ما فی نفسی, تو تو جانتا ہے کہ میرے نفس میں کیا گزر رہا, وانا لا اعلم ما فی نفسی, اور میں نہیں جانتا ہوں کہ تیرے نفس میں کیا گزر رہا ہے, انت علام الغیوب, انکا انت علام الغیوب, تو ہی تمام غیب کا جاننے والا ہے, ما قلت لہم الا امرتنی بھی, میں نے جو ہے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے مجھے امر کیا ہے. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو نہ روک سکے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے رہے, ان کی ماں کو خدا کہتے رہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو نہ منوا سکے کہ مجھے خدا نہ کہو, لیکن کیا کہنا میرا مولا علی کا, جب مولا علی کو نصیریوں نے خدا کہنا شروع کیا تو پروردگار عالم کے اس فیصلے پر کہ جو ہے اس فیصلے پر کہ خدا کا شریک نہ قرار دیا جائے, چنانچہ علی علیہ السلام نے خود ان کے ماننے والے علی کو خدا قرار دینے والے نصیریوں کو زندہ زندہ آگ میں جلا دیا. یہ جرات حضرت عیسیٰ کو پیدا نہ ہو سکے, وہ جرات علی نے پیدا کر لی. چنانچہ قرآن سے آٹھوں انبیاء اولی العزم انبیاء پر علی کی فضیلت کو جب حرہ نے ثابت کر دیا, حجاج نے کہا, اے حرہ تم نے اتنے مضبوط دلائل سے علی کی فضیلت کو تمام انبیاء پر ثابت کر دیا, اولی العزم انبیاء پر ثابت کر دیا, تب میں مجبور ہو گیا ہوں تمہیں چھوڑنے پر, اگر تم نے ذرا بھی کوتاہی کی ہوتی تو میں تمہاری گردن کاٹ دیتا, لیکن تم نے اتنے بہترین انداز میں قرآن مجید سے علی کی فضیلت کو انبیاء پر ثابت کر دیا ہے, اس لیے جاؤ انعامات سے میں تمہیں نوازتا ہوں اور تمہیں چھوڑتا ہوں. چنانچہ علی کی فضیلت کو قرآن سے حرہ نے انبیاء اولی العزم پر ثابت کر دیا. اب اس کے بعد اگر اس فضیلتوں کو دیکھنے کے باوجود کہ قرآن مجید میں علی کی ایسی فضیلتیں ثابت ہیں, اس کے باوجود کوئی دشمنی اہل بیت رکھے, دشمنی علی رکھے, علی سے بغض رکھے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اسی سلسلے میں جو ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو سلام ارشاد فرمایا, کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی راتوں کو کھڑے ہو کر کے نمازیں انجام دیتا رہے, پوری زندگی روزے رکھتا رہے, اور ہر سال پر پیادہ حج انجام دیتا رہے, اور راہ خدا میں کوہ احد کے برابر سونا جو قربان کرتا رہے, سونا صدقہ کرتا رہے, اور راہ خدا میں صفا و مروہ کے درمیان جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے, لیکن ان ساری عبادتوں کے باوجود اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتا اور علی سے بغض رکھتا ہے, اہل بیت کو نہیں مانتا, تو ان کی ساری عبادتوں کو ذرہ برابر ثواب نہیں دیا جائے گا. یہ بات جب روایت میں ہمارے سامنے آتی تھی تو ہم تعجب کرتے تھے کہ اتنی بڑی بڑی عبادتیں خالی علی کی محبت نہ ہونے کے نتیجے کے اندر یہ ساری عبادت رد کر دیں, اس کا کوئی ثواب نہیں, ایک ٹکے برابر ثواب نہیں دیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مرتبہ کسی عالم نے ایک مثال پیش کہا کہ دیکھیے ایک صاحب ہیں, وہ عالم دین ہونے کے ناطے مختلف گاؤں میں جاتے رہتے ہیں, اور مختلف گاؤں میں جانے کے بعد ایک گاؤں میں گئے اور پتا چلا کہ وہاں پر ان کے کنویں میں کتا گر گیا ہے. لوگوں نے آ کر کے اس عالم سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی کتا گر گیا, اس کنویں کے جو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو اس عالم نے بتا دیا کہ کتا جب گر گیا تو 40 ڈول اس میں سے پانی نکال دو اور اس کے نتیجے میں کنواں پاک ہو جائے گا. ان لوگوں نے جو 40 ڈول نکال دیا اور یہ اپنے زام میں خیال کیا کہ اب جو ہے کنواں پاک ہو گیا. وہ عالم پھر ایک ہفتے کے بعد پھر وہاں پر آئے اور ان کو پانی کی پیاس محسوس ہوئی. انہوں نے کہا مجھے پانی پلا دیجیے, گلاس میں پانی لائے گا اسی کنویں سے. جب گلاس میں پانی لائے گا تو اتفاق سے اس پانی کے اندر اس کتے کا ایک بال بھی تھا. کہا کہ یہ بال جو ہے پانی کے اندر کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ اسی کتے کا بال ہے جو کتا جو ہے اسی کنویں میں گر گیا. کہا تم لوگوں نے کتے کو نہیں نکالا؟ کہا آپ نے کتے کو تو کہا ہی نہیں تھا, آپ نے تو جو ہے خالی کہا 40 ڈول نکالا, میں 40 ڈول نکال دیا, کتے کو نکالنے کا تو کہا ہی نہیں تھا. کہا نہیں کتے کو نہیں نکالا. کہا نہیں کتے کو تو نہیں. کہا اگر کتے کو نہیں نکالا 40,000 ڈول بھی نکالو گے پھر بھی جو کنواں پاک نہیں ہونے والا ہے. جس طریقے سے کنواں کتے کو نکالے بغیر پاک نہیں ہوتا, آپ اپنے عبادت کے کنویں سے جب تک کہ بغض علی کے کتے کو نہیں نکالو گے تب تک آپ کی عبادت نجس رہے گی, پاک نہیں ہونے والی ہے. چنانچہ جو ہے اتنی علی کی فضیلتیں ہیں کہ جو ہے اول العزم ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب سے زیادہ فضیلتیں ہیں. ہم سارے ائمہ کو افضل مانتے ہیں انبیاء کرام پر, اور اس کے لیے ہم قرآن کی آیت کے ذریعے اللہ کی یہ دلیل پیش کر رہے ہیں اول العزم جو ہے پیغمبروں کے اوپر فضیلت بیان کی گئی. چنانچہ یہ اول العزم پیغمبر ان کی فضیلتوں اور علی کی فضیلتوں کو اول العزم پیغمبروں کو ثابت کرنے کے بعد بھی اگر پھر بھی کوئی اپنے دل میں بونز کا کتا بٹھائے ہوئے ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں کیا کام کیا جا رہا ہے, اس بونز کے نتیجے میں اہل بیت کے سارے آثار کو مٹایا جا رہا ہے, اور مختلف طریقے سے کسی بھی طریقے سے جو ہے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے اہل بیت کی فضیلتیں کم ہوتی رہے, اہل بیت کی فضیلتیں لوگوں کے سامنے نہ آئے. ہر امکان کوشش کرتے ہیں اور ہر زاویے سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اہل بیت کی فضیلت سامنے نہ آئے. لیکن عزیزوں, ہمیں حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے علی کی فضیلتوں کو بھی لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے اور حسین کے ماتم کو بھی زندہ رکھنا. یہی آج کے زمانے کے اہم ترین وظیفے, کہ آزادی کو بھی زندہ رکھنا ہے, دوسری طرف مولا کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا, اور یہی ان کے شبہات کا جواب بھی ہے اور ان کے منہ پر تماچا بھی ہے. اس لیے جو ہے اہل بیت کے فضائل بھی آتے رہے, اپنی نفسانی تربیت بھی ہوتی رہے اور ان کے شبہات کے جوابات بھی آتے رہے. لیکن عزیزوں, بس ان کی اتنی ساری دشمنی ہونے کے باوجود ہمیں چونکہ آزاداری کی حفاظت کر, یہ اتنی عظیم ہے کہ آپ اپنی آزاداری میں تعداد کو نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ شرکت کرتے ہیں, کتنے لوگ جو ہے عوام میں آئے ہیں, بلکہ دیکھیں کہ خلوص نیت کے ساتھ اہل بیت کی آزاداری کو برپا کیا جائے, حسین کی آزاداری کو برپا کیا جائے, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی برکتیں اور کتنی جو ہے نورانیت. ایک دن ایران کے اندر ایک ضعیف العمر شخص نے اپنے گھر میں ایک مجلس رکھی. ضعیف مرد ہے اور ضعیف بیوی ہے, ضعیف اور ضعیفہ ہیں, دو ہی آدمی ہیں. چنانچہ شہر میں جب اس نے مجلس رکھی امام حسین کی اور خطیب کو بلایا, تو چونکہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے جو وسائل کم ہو جایا کرتے ہیں, ان کا معاشرے میں نفوذ نہیں ہوا کرتا, غربت ہوا کرتی, تو کانٹیکٹ بھی جو ہے اتنے کم ہو جایا کرتے, لوگ جو ہے اہمیت نہیں دیا کرتے. چنانچہ انہوں نے خلوص کے ساتھ مجلس رکھوائی, اور مجلس رکھوانے کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ مجلس کا ٹائم ہو گیا, وہ انتظار کر رہے کہ کوئی آئے آئے, لیکن کوئی آ ہی نہیں دے رہا. یہاں تک کہ انہوں نے مجبور ہو کر کہا خطیب سے کہ خطیب صاحب آپ ممبر پر جائیں, مجلس شروع کریں, ہم جو یہاں بیٹھ کر کے آپ کی مجلس کو سنتے ہیں. چنانچہ خطیب ممبر پر جاتا ہے اور جانے کے بعد جو ہے امام حسین کی مجلس کو شروع کرتا. اب شروع کرنے کے دوران دیکھا کہ ضعیف آدمی بار بار اٹھتا ہے اور سلام کرتا, اور سلام کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کسی کو بٹھا رہا ہو جبکہ کوئی سامنے نظر ہی نہیں آ رہا. خطیب صاحب نے سوچا کہ شاید جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی نہیں آیا ہے, کوئی جو ہے پوچھنے والا نہیں, کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے, مجلس کے اندر کسی نے اہمیت نہیں دی, اس لیے ان کا دماغ تھوڑا سا چل نکلا ہے, دماغ کے اندر جو ہے تھوڑی سی خرابی ہو گئی, اس لیے بار بار اٹھ اٹھ کر کے جو سلام کرتے ہیں جو ہے کسی کو بٹھا رہے. اب یہ خطیب تو جو ہے اپنی مجلس سے دیکھتا رہا, اور دیکھتے دیکھتے جو ہے دیکھا کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بار بار اٹھتا, بار بار جو بیٹھتا بار بار کسی کو بٹھا رہا ہے, حالانکہ کوئی سامنے موجود نہیں. خطیب نے اپنی مجلس جو ہے ختم کی. ختم کرنے کے بعد جب نیچے ممبر سے آیا, وہ ضعیف العمر شخص سے پوچھا کہ بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی, آپ خیریت سے تو ہے, کہیں دماغ کے اوپر کوئی زیادہ فشار تو نہیں آ گیا؟ کہا کہ نہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. کہا آپ سے اگر ٹھیک ٹھاک ہو تو میں مجلس پڑھ رہا تھا, بار بار آپ اٹھ رہے تھے, اٹھنے کے بعد جو ہے کسی کو سلام کرے تو بٹھا رہے تھے, کوئی آدمی سامنے تھا ہی نہیں. کہا خطیب صاحب آپ کو کیا پتا کہ جب جو ہے آپ نے حسین کے مسائل تو شروع کیے تو میں نے دیکھا خود رسول اللہ نفس نفیس تشریف آ رہا ہے, علی مرتضی خود نفس نفیس تشریف, حضرت فاطمہ زہرا خود تشریف لے کر آ رہے. ارے میں نے دیکھا 14 کے 14 معصوم ہستیاں تشریف لا رہی ہیں, اور ایک ایک آ کر کے امام حسین کے ماتم پر آزاداری بکریا کر رہی. ارے ایسا منظر تھا کہ جو آج تک میں نے ایسا منظر نہ دیکھا کہ 14 معصوم ہستیاں کسی محفل میں آ کر اس طرح اکٹھے ہو کر کے حسین کے اوپر گریا کر. پر یہ واقعہ ایسا تھا کہ جس کے نتیجے کے اندر اس سال تو کسی نے شرکت نہ کی, لیکن آئندہ سال جب لوگوں کو پتا چلا تو اتنا مجمع آیا, اتنا مجمع آیا کہ جس کے نتیجے گلیوں کی گلیاں بھر کر کہیں پر پیر رکھنے کی جگہ نہ تھی. لیکن عزیزوں یہ یاد رکھیے گا, حسین اس چیز کا محتاج نہیں کہ مجمع آئے یا نہ, آپ کو اپنے وظیفے کو انجام دینا ہے. ہاں اس لیے کہ حسین نے اپنے ننے ننے بچوں کو راہ خدا میں قربان.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنی نسلوں کو تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما, نسلا بعد نسل ہماری اولاد کو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے, ان کے آوان و انصار میں شامل ہو کر جامع شہادت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.